أوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا، صدق الله العلي العظيم. صلوات. عزیزان گرامی، بعنوان سیرت النبی کی یہ شرح مجالس جاری ہے، آج سلسلے کی چھٹی مجلس ہے اور شب وصال و شہادت ہے جناب ختم مرتبت اور امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. آج شب میں کوشش کروں گا کہ مصائب پڑھوں جناب ختم مرتبت کے، اور کل دن میں جو مجلس ہوگی اس میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مصائب پیش کروں گا، اور کل شب میں انشاءاللہ امام رضا علیہ السلام کی فضائل مصائب پیش کروں گا، کیونکہ بنا بر روایت 29 سفر جو ہے ان کی شب شہادت ہے. عزیزان گرامی، جناب ختم مرتبت کی سیرت تمام انسانیت کے لیے اسوہ ہے، ان کے لیے نمونہ عمل ہے، اور جو بھی ختم مرتبت کی سیرت کو سمجھے گا، ان کی زندگی کو سمجھے گا، ان کا ضرور پیروکار بنے گا، چاہے اگر ایک کافر ہی کیوں نہ تعصب کیا نہ گتار کے ختم مرتبت کی زندگی کو بغور مطالعہ کرے گا تو ضرور رسول خدا کو ماننا شروع کر دے گا، ان کے دین کی پیروی کرے گا. اور ہمارا عنوان تاریخ نہیں ہے رسول خدا کی بلکہ سیرت ہے. ہم نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ تاریخ میں اور سیرت میں ایک بنیادی فرق ہے. تاریخ صرف واقعات کے نقل کرنے کا نام ہے، اور سیرت ان کی روش، ان کے طریقہ کار، ان کی سنت اور ان کے جو بھی طور طریقے تھے ان کے بیان کرنے کا نام سیرت ہے. پیغمبر علیہ السلام نے ایک سیرت دی ہے، صرف تاریخ نہیں ہے، تاریخ تو سب کی ہوتی ہے، لیکن پیغمبر نے ایک سیرت عنوان قرار دی ہے اپنی ساری زندگی کے اندر سب میں. اور معصومین میں بنیادی فرق پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، جناب ختم مرتبت اور ان کے صحابہ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہتے رہیں وہ صرف الفاظ ہیں، لیکن پیغمبر اسلام جو کچھ کہہ دیتے ہیں وہ احادیث کہلاتے ہیں. جو کچھ کہتے ہیں حدیث ہے، جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی سنت ہے، اور جس چیز کی تائید کر دیتے ہیں وہ بھی سنت کہلاتا ہے. سنت کی تعریف یہ ہوا: قول المعصوم وفعلہ وتقریرہ. قول معصوم بھی سنت ہے، فعل معصوم بھی سنت ہے، اور جس چیز کی تائید کر دیں، کسی کو کہیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہو صحیح ہے، یہ بھی سنت ہے. اگر کسی کو روک دیں تو اس کا نہ کرنا سنت نبوی ہے. عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے ایک ایسی ہستی کا، ایک ایسے وجود کا نام پیغمبر اسلام ہے جن کے ہر قول اور فعل کو، معصوم کے ہر قول اور فعل کو حجت قرار دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے. عام لوگوں میں اور معصومین میں یہ بنیادی فرق ہے کہ جو کچھ کرتے رہیں، جو کچھ ہم کہتے رہیں کرتے رہیں، وہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن پیغمبر اور معصومین جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے حجت ہے، نمونہ عمل ہے. جو کچھ کہتے ہیں عزیزان گرامی، قرآن فرماتا ہے کہ چل کر رسول و فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے ان بعض رسولوں کو بعض پہ فوقیت دی ہے. سب برابر نہیں ہیں، سب معصوم ہیں لیکن برابر نہیں ہیں. عزیزان گرامی، جب سارے انبیاء سارے مرسلین معصوم ہیں اور برابر نہیں ہیں، تو وہ جو غیر معصوم ہیں وہ سب برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو صحابہ برابر نہیں ہو سکتے. پتہ نہیں بات واضح کر پایا ہوں یا نہیں کر پایا ہوں کہ صحابہ کسی بھی مسلمان کے عقیدے کے مطابق معصوم نہیں ہیں. جب وہ معصوم نہیں ہیں تو برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جبکہ جب معصوم ہیں تو سب برابر نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول خدا اور سارے انبیاء کو معصوم بنا کے بھیجا. عزیزان گرامی، وہ سب معصوم ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے چل کر رسل لو فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے بعض کو بعض پہ فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے. سب برابر نہیں ہیں. 1,24,000 انبیاء سب برابر نہیں ہیں. عزیزان گرامی، آئیں ذرا صرف ایک اشارہ کرتے ہوئے بات کے آگے بڑھا دوں گا. جناب ختم مرتبت کی سیرت ہمارے لیے حجت ہے، ان کا ہر کام ہمارے لیے حجت ہے. جب ختم مرتبت سڑک سے گزر رہے ہوتے تھے، اگر پتھر پڑے ہوتے تھے، کانٹے بچھے ہوتے تھے، تو آپ پاؤں سے ان کو ایک طرف کر دیتے تھے، راستے سے کانٹوں کو پتھروں کو ایک طرف کر دیتے تھے. کسی نے پوچھا یا رسول خدا آپ تو بچ کے گزر سکتے تھے. کہا میں بچ کے گزر سکتا تھا، لیکن میں اپنے آپ کو نہیں بچا رہا تھا، میں دوسروں کو بچانا چاہتا تھا. کانٹوں کا پتھروں کا ایک طرف کرنا، کہا میں دوسروں کے لیے. عزیزان گرامی، ہمارے لیے ہر فعل پیغمبر اسلام کا حجت ہے. ان کا اس طرح سے پتھروں کو ہٹانا، اس طرح سے کانٹوں کو ہٹانا تاکہ کوئی دوسرا نقصان نہ اٹھا لے. عزیزان گرامی، ختم مرتبت نے عام افراد کو تربیت کرنے کے بعد آسمان ہدایت تک پہنچا دیا. عزیزان گرامی، کسی عام سے انسان کو سلمان بنایا، سلمان کو مسلمان بنایا، مسلمان سے منا اہل البیت بنایا، کسی بے ذر کو ابو ذر بنا دیا. ختمی مرتبت میں تربیت کرنے کے بعد بڑی بڑی ہستیوں کو بڑے بڑے مقامات پہ پہنچایا. عزیزان گرامی، جناب سلمان نے ایک جملہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان سے کسی نے کہا سلمان آپ کھجور کے درخت لگا رہے ہیں، کم از کم 7 سال میں یہ پھل دیتا ہے، آپ تو بہت بوڑھے ہیں، بہت مسن تھے، ان کی عمر بہت زیادہ تھی، تو کہا آپ تو جیئیں گے نہیں اتنا، آپ پہلے ہی مر جائیں گے پھل کھانے سے، پہلے آپ کا انتقال ہو جائے گا. کیونکہ اولاً تو پہلی بات یہ ہے کہ قضاء و قدر کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. اس نے فیصلہ کرنا میں کتنا جیوں گا، تم نے فیصلہ نہیں کرنا. دوسری بات یہ ہے میں نے بہت سے ایسے درختوں کے پھل کھائے ہیں جو درخت میں نے نہیں لگائے تھے، اگر دوسرے میرے لگائے ہوئے درختوں کا پھل کھا لیں گے تو مجھے کون سا فرق پڑ جائے گا. عزیزان گرامی، پیغمبر یہ سمجھا کے گئے ہیں اپنے تک نیکیوں کو محدود نہ رکھنا، یہ مت سوچنا میرا فائدہ کیا ہوگا، اس سے خود غرضی آتی ہے. کہ دوسروں کا سوچنا، اس سے انسان محمدی بنتا. جناب سلمان فارسی کے لیے کہا تھا نا، جب کسی نے مذاق اڑایا ان کا اور تمسر کرنے لگا، تصدیق کرنے لگا اور کہا کہ یا رسول خدا یہ تو فارسی ہے، اسے عربی نہیں آتی صحیح طرح سے، پیغمبر اسلام نے کہا نہیں خبردار، آج کے بعد سے کوئی سلمان کو فارسی نہ کہے، یہ سلمان محمدی ہے، یہ محمدی ہے. جناب ختم مرتبت نے کہا یہ میرے رنگ کو اپناتا ہے، میری روش کو اپناتا ہے، میری سیرت کو اپناتا ہے. عزیزان گرامی، سیرت النبی یہ ہے کہ انسان خود غرض نہ بنے، اپنا نہ سوچے بلکہ دوسروں کا سوچے. کہ اپنا سوچنے سے تو انسان اپنا ہی رہتا ہے، دوسروں کا سوچنے سے انسان الہی بن جاتا، اس میں الہی رنگ آنے لگتا ہے. عزیزان گرامی، یہاں تک معصوم کے الفاظ ہیں کہ روز قیامت سارے انبیاء کھڑے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، پروردگارہ بس مجھے جنت فردوس تک پہنچا دے. جناب انہوں نے یہی کہا تھا نا، پروردگارہ اتنی میں نے تبلیغ کی، 950 سال تبلیغ کی ہے، مجھے جنت تک پہنچا دے، امت پہ عذاب نازل کر دے. 950 سال تبلیغ کے باوجود ایمان نہیں لائے. تو روز قیامت چھٹے ماں فرماتے ہیں کہا سب کے سب انبیاء کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، پروردگار بس میں جنت فردوس میں چلا جاؤں، ماننے والوں نے تو عمل نہیں کیا. اور ایک پیغمبر اسلام کھڑے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے امتی امتی، پروردگار میری امت کا کیا ہوگا، میری امت بہت گنہگار ہے. اپنا نہیں سوچ رہے ہوں گے دوسروں کا. میں اعراج میں جب ختمی مرتبت گئے تو خود اللہ نے سوال کیا، اور اب یہاں پہ جملہ اچانک ذہن میں آیا تو اس کو پیش کرتا چلوں. جب واپس آئے کہا کہ میں معراج پہ گیا تھا، تو صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ، اللہ نے کس لہجے میں آپ سے کلام کیا؟ کہا یہی میں نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ انت کلمنی ام علی، پروردگارہ تو مجھ سے کلام کر رہا ہے یا علی مجھ سے کلام کر رہا ہے؟ توجہ سارے من میں کی توجہ. کہا پروردگارہ تو مجھ سے کلام کر رہا ہے یا علی مجھ سے کلام کر رہا ہے؟ کہا میں کلام کر رہا ہوں. کہا پروردگارہ لیکن لہجہ علی کا ہے؟ کہا میرے حبیب میں دلوں کے بھید جانتا ہوں، جب آپ معراج پہ آئے تو میں نے دیکھا کہ اب استراب میں ہے، جہاں سارے ملائکہ رک گئے، انبیاء رک گئے، جہاں کسی کے آنے کی مجال نہیں تھی، میں نے عرش اعظم پہ آپ کو بلایا۔ جب آپ تشریف لائیں تو میں نے دیکھا کہ آپ ایک مرتبہ ایک عجیب سی کیفیت کے اندر ہیں، تو میں نے آپ کے دل میں جھانک کے دیکھا، جو آپ سے سب سے قریبی نظر آیا وہ میں نے علی پایا، تو میں نے علی کے لہجے میں آپ سے کلام کیا تاکہ آپ کو اپنائیت محسوس ہو۔ تو کہاں وہاں پہ خدا مند اے میرے حبیب، کیا آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو کیوں سب سے بلند مقام عطا کیا؟ سارے انبیاء کا سردار آپ کو کیوں بنایا؟ سید الانبیاء آپ کو بنایا، امام الانبیاء کا پروردگارہ تو بہتر جانتا ہے۔ عزیزان گرامی، عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے۔ کہ جانتے ہوں لیکن جب خدا سے مخاطب ہو تو یہ نہیں کہا جاتا کہ ہاں میں جانتا ہوں، بلکہ اللہ بہتر جانتا۔ نہیں، کلام یہ جناب خاتم، یہ نہیں فرماتے ہاں میں جانتا ہوں، کہا کہ اے میرے حبیب، کیا آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو سب پہ کیوں فوقیت دی؟ کہا اللہ بہتر جانتا۔ میں جس کو انتخاب کیا، کہ وہ نہیں جانتے ہوں گے کہ ان کو کیوں انتخاب کیا گیا ہے؟ کہا اللہ بہتر جانتا ہے۔ کہا میرے حبیب، اگر میں سب کو آزاد چھوڑ دیتا تو جو سب سے اخلاق میں آگے پہنچتے وہ آپ ہوتے۔ انک علی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، آپ اپنے دشمن سے بھی مسکرا کے پیش آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حبیب خدا کا، امیر المومنین کا بھی یہی روش تھی۔ آپ کے دشمن سب سے بڑا جو اعتراض کرتے تھے حضرت علیہ السلام پہ، وہ یہ کہتے تھے یا علی، آپ میں سب خوبیاں ہیں لیکن آپ میں بس ایک برائی ہے، معاذ اللہ، یعنی ان کے حساب سے برائی تھی۔ کہ کیا آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں، میدان جنگ میں سب بھاگ رہے ہوتے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں، بڑی گھمسان کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں، یا علی بڑے سے بڑے مصائب آ جاتے ہیں آپ ہمیشہ مسکراتے نظر آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مؤمن کا کرب اس کے دل میں ہوتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ حضرت دانا گرامی، کہا کہ فوقیت دینا تو صرف اللہ کے لیے، محمد مصطفیٰ کے لیے اور ان کی آل کے لیے۔ کہا کہ اگر غم کا اظہار کرنا ہو تو صرف ان کے لیے غم کا اظہار کرنا، اپنے غم کو چھپا کے رکھنا۔ جس کے لیے خود آٹھویں امام نے بھی فرمایا نا کہ ان کنتا باکین علی شین فبکی للحسینہ، کہ اگر کبھی رونا بھی آ رہا ہو نا اپنے حال پہ، تو اپنے حال پہ کبھی مت رونا، حسین ابن علی پہ گریا کرنا۔ یعنی ہر چیز میں اگر رنگ دینا تو محمد و آل محمد کے لیے، خوشی کو بھی رنگ دینا، یعنی اپنے بچوں کا عقد بھی رکھو تو اہل بیت کی کسی خوشی کی مناسبت پہ رکھو، اگر کوئی غم بھی ہو تو انہیں کے مصائب کا ذکر کرنا، اپنی خوشی اور غم کو بھلا دینا، ان کے غم اور خوشی کو فوقیت دینا۔ اگر بات واضح ہو رہی ہو عزیزان گرامی، تو توجہ ہے نا مجمع کی میرے ساتھ۔ سب ختم مرتبہ کو اللہ نے کہا کہ میرے حبیب، کیونکہ اخلاق کے اندر آپ خلق عظیم کے مالک، جناب ختم مرتبہ کا اخلاق فوق العادہ تھا، آپ کا اخلاق ایسا تھا کہ جو دشمن بھی دیکھتا تھا، مشہور معروف واقعہ سب کے ذہنوں میں آ جائے گا، سب اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کہ ایک مشرکہ ہر روز پیغمبر اسلام پہ اونٹ کی اوجڑی پھینکا کرتی تھی، جہاں سے پیغمبر کا راستہ تھا وہ اپنے بالا خانے پہ چلی جاتی تھی، چھت پہ چلی جاتی تھی اور اونٹ کی اوجڑی پھینکتی تھی۔ ایک دن اس نے اونٹ کی اوجڑی نہیں پھینکی، آپ نے دروازے پہ دستک دی، پوچھا کیا بات ہے؟ آج تم نے، وہ جو جسارت کرتی تھی ہر روز گستاخی کرتی تھی، آج تم نے گستاخی نہیں کی، کہا آج میں بہت بیمار ہوں۔ کہا اگر کہوں تو طبیب کو بلا دوں، اگر کہو تو میں باہر سے کھانا لا دوں، جو کہو۔ کہا کہ یہ آپ تو پہچان نہیں پائے، میں وہ ہوں جو اجڑی پھینکا کرتی تھی۔ پیغمبر نے کہا پہچاننے کے بعد کہہ رہا ہوں، وہ تیرا عمل تھا یہ میرا عمل، وہ تیرا کردار تھا یہ میرا کردار تھا۔ عزیزان گرامی، کون کہتا ہے اسلام تلوار سے پھیلا؟ اسلام پیغمبر اسلام کے اہل بیت کے اخلاق سے پھیلا۔ اگر سیرت النبی ذہن میں رہے، میرا عنوان کہ میں سشرے کے اندر مسلسل کوشش کرتا رہا کہ چھٹی مجلس عزیزان گرامی اور باقی مجالس میں یہی ہوگی کوشش، کہ جناب ختم مرتبہ اللہ سوائے کل کے، کہ کل رات میں امام رضی اللہ علیہ وسلم کی شب شہادت ہے، اور کل دن میں امام حسن مشتبہ کے مصاحب کو پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی، جناب ختمی مرتبت کا اخلاق ایسا اخلاق تھا، جو اخلاق حبیب خدا کو دیکھتا تھا وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ ہمیشہ خندہ پیشانی سے پیش آنا، حتیٰ اپنے دشمنوں سے مسکرا کے پیش آنا۔ عزیزان گرامی، جب فتح مکہ ہوئی نا، تو پیغمبر اسلام نے علم دے رکھا تھا سعد ابن، حضرت سعد ابن عبادہ کو، اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے جو مدینے میں بستے ہوئے تھے، اوس اور خزرج دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے۔ خزرج جو قبیلہ تھا اس کے سردار کا نام سعد ابن عبادہ تھا، حضرت سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں پیغمبر نے علم دیا کیونکہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو جیسے ہی فتح مکہ پہ پہنچے تو جناب سعد ابن عبادہ نے جملہ کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، حبیب خدا کو لوگوں نے ظلم کر کے یہاں سے بھیجا تھا، آج ہم بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ جناب ختمی مرتبت نے فوراً آوازی کا علی سعد ابن عبادہ سے علم لے لو، جناب امیر نے علم ہاتھ میں لیا، کہا یا علی اب آپ نعرہ لگائیے، تو آپ نے فوراً کہا کہ میرے افکار کی، میرے سوچ کی، میرے فکر کی، میرے دین کی عکاسی اگر کرے گا تو علی ابن ابی طالب کرے گا. جیسی جناب ختم مرتبت نے امیر المومنین کی طرف اشارہ کیا، کہا یا علی آپ آگے بڑھئے، آپ نعرہ لگائیے، امیر المومنین نے علم ہاتھ میں لیتے ہی فوراً کہا الیوم یوم المرحمہ، آج ملحمہ نہیں، صرف ایک حرف کو بدلا مولا نے، اور کیجئے گا، آپ نے صرف ایک لفظ کو بدلا، ملحمہ نہیں کہا، کہا مرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج رحمت کا دن ہے، کیونکہ رحمت للعالمین واپس آئے، آج رحمت الہی پلٹ کے مکہ میں واپس آئی، آج رحمت الہی کا دن ہے. اللہ نے رحمی، آپ نے غور فرمایا کہ دوسروں کی سوچ میں، سمجھ میں پیغمبر اسلام کے اور آل محمد کی سمجھ میں بہت زیادہ فرق ہے. عزیزان گرامی، ختمی مرتبت کے کردار کو سمجھیں تو آل محمد سمجھیں. اگر ہم اصحاب کی عظمت کے قائل ہیں تو اس لیے وجہ سے نا، کہ کیونکہ وہ رسول خدا کے اصحاب تھے، رسول خدا کی تعظیم کرتے تھے، انہیں مانتے تھے، اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں. جو پیغمبر کو مانے ہم اسے مانتے ہیں، اور جو پیغمبر کو نہ مانے، عزیزان گرامی، احترام ہی سب کا اس لیے ہے کہ پیغمبر کو مانے. اگر رسول خدا نے اپنے اصحاب کو، صحابہ کو علم دیا، اخلاق دیا، ادب دیا، تقویٰ دیا، ایمان دیا، قرآن دیا، تو کیا وہ تمام چیزیں رسول خدا نے اپنی آل کو نہیں دی ہوں گی؟ یہ سوال علماء فکریہ ہے. تو عزیزان گرامی، آل محمد کا مقام، پیغمبر جی چھٹے امام کا جملہ جس کو میں نے پیش کیا، چھٹے امام فرماتے ہیں، کہا کہ اگر رسول خدا نے سب صحابہ کو علم دیا ہے تو ہم تو آل محمد ہیں، ہمارے پاس وہ سارے علوم ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. کہا کیسے؟ کہا کیونکہ رسول خدا ایک اسوہ تھے، نمونہ عمل تھے، آئیڈیل تھے سارے صحابہ کے لیے. اگر آپ اسوہ نبی تھے، آئیڈیل رسول تھے، آئیڈیل نبی تھے، ایک مثالی نبی تھے، مثالی رسول تھے، پھر مثالی باپ بھی تھے، مثالی نانا بھی تھے، مثالی جد بھی تھے، تو پھر اپنی آل کو وہ چیزیں دے کے گئے رسول خدا کہ جو اور کسی کو آپ نے نہیں. عزیزان گرامی، آئیے ذرا امیر المؤمنین کے کلمات سے تعارف کروانا چاہتا ہوں حبیب خدا کا، سننا پسند فرمائیں گے؟ میں نہج البلاغہ سے پیش کرنا چاہتا ہوں. مولا متقیان کیا تعارف فرماتے ہیں؟ کہا جناب ختمی مرتبت تاریخ میں جناب آدم سے جہاں پہ جناب ختمی مرتبت کا شجرہ چلا، تو جہاں دو حصوں میں تقسیم ہوا، جو سب سے افضل، جو سب سے اشرف، جو سب سے با ایمان، جو سب سے کمال کے درجے پہ فائز تھے، وہ اجداد رسول خدا تھے. جن کا مقام سب سے زیادہ تھا، اللہ نے ان کو چنا ہے اجداد رسول خدا ہونے میں. عزیزان گرامی، کیونکہ ختمی مرتبت کا نور مقدس آنا تھا اس عرض پہ، اس صفحہ ہستی پہ اس نور مقدس نے آنا تھا، تو جن کے صلب میں رکھا، کہا کہ وہ سب سے با کمال افراد تھے. پھر فرماتے ہیں کہ حبیب خدا اتنے شجاع تھے کہ جب میں سب سے آگے جنگ کر رہا ہوتا تھا اور باقی صحابہ گھبرا جاتے تھے جنگ سے، دشمن کے حملے سے ڈرتے تھے، بھاگتے تھے، تو پیغمبر اسلام کی پشت پہ جا کے پناہ لیا کرتے تھے. بھئی کچھ تو آگے لڑ رہے ہیں اور کچھ بھاگ رہے ہیں، تو کہا جب بھاگتے تھے تو پیغمبر اسلام کے پاس آ کے پناہ لیتے تھے. کہا حبیب خدا کا صرف رک جانا دشمن پہ ایک ہیبت طاری کر دیتا تھا، دشمن پھر آگے نہیں بڑھتا تھا، وہ بلند آواز سے پیغمبر اسلام سے بات نہیں کرتا تھا. کہا حبیب خدا کا یہ ایک روپ تھا. کہا خود صحابہ کے اوپر پیغمبر اسلام کا کروب تھا. کہا جس سے مخاطب ہوتے تھے، نام لے کے مخاطب ہوتے تھے، کیونکہ پیغمبر اسلام کو کوئی تکلف یا تعارف نہیں تھا کہ کسی کا نام نہ لیں، وہ جانتے تھے میں ان سے افضل ہوں. اگر بات واضح کر پا رہا ہوں، پیغمبر اسلام کوئی تکلف تعارف کے محتاج نہیں تھے کہ تکلفاً کسی کو کسی کے رشتوں سے پکاریں گا، صرف اور صرف وہ رشتے کہ جن کا احترام تھا، صرف انہی کا نام، وإلا باقی سب کے نام لیا کرتے تھے، حتیٰ جو بزرگ تھے نام لیا، کیونکہ پیغمبر جانتے تھے وہ اللہ کے برگزیدہ نبی، وہ اپنی افضلیت کو، فوقیت کو جانتے تھے، کوئی تعارف نہیں تھا ان کا. عزیزان گرامی، جناب امیر المومنین تعارف فرماتے ہیں جناب ختمی مرتبت کا، ان کی معرفی فرما رہے ہیں، ان کا پوری دنیا پہ تعارف فرما رہے ہیں. کہا کیا تھے جناب ختمی مرتبت؟ کہا رسول خدا جناب ختمی مرتبت اس مقام پہ فائز تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو چنا اس لیے تھا کہ ان کا اخلاق، ان کا علم، ان کی تمام تر چیزیں، اگر سب آزاد ہوتے جو سب سے آگے ہوتے انبیاء کے اندر، سارے انبیاء پہ فوقیت حاصل کرتے وہ رسول خدا ہوتے، اس لیے اللہ نے ان کا انتخاب کیا تھا۔ امیر المومنین نے بلاغہ میں فرماتے ہیں، کہا کہ ختمی مرتبت اپنے تمام تر فیصلوں کی وجہ سے سب پہ فوقیت رکھتے تھے، کہا مشورہ سب سے لیتے تھے، لیکن فیصلہ وہی کرتے تھے جو وحی الہی ہوتی تھی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، کہا جب تک کہ وحی الہی نہیں آتی تھی تب تک کوئی فیصلہ نہیں سناتے تھے۔ مولا فرماتے ہیں، کہا کہ جناب ختمی مرتبت کا فیصلہ حتمی اور آخری ہوتا تھا۔ عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں، کہا کہ بعض اوقات لوگ اعتراض کرتے تھے، پیغمبر اسلام ان کے اعتراض کا بھی اس انداز سے جواب دیتے تھے کہ انہیں احساس بھی ہوتا تھا وہ غلط ہیں، ان لوگوں کا احساس بھی ہوتا تھا وہ غلط ہیں، اور اگر نہیں مانتے تھے تو پیغمبر بحث نہیں کرتے تھے، کہتے تھے میں نے تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑا، بحث کرنا میرا کام نہیں ہے، ماننا تمہارا کام۔ یہ پیغمبر اسلام ہے۔ مولا کا خاطرہ پیش کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ بات کو کسی دوسرے مرحلے کے نہ داخل کروں۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایک مقام سے پیغمبر اسلام گزر رہے تھے کہ ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی، خاطرات امیر المومنین میں موجود ہیں، روایات کی کتاب میں، احادیث کتاب میں موجود ہے۔ کہا کہ ایک ہرنی کو کسی نے باندھ رکھا تھا ظاہراً مکے کی سرزمین پہ، کہا جب ہرنی کو بندھا دیکھا پیغمبر اسلام نے تو کہا پیغمبر گزر رہے تھے فصیح و بلیغ عربی زبان میں، اس نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ پیغمبر اسلام کی وجہ سے اس ہرنی کو زبان اللہ نے عطا کی، جیسے اس نے سلام کیا سارے صحابہ رک گئے، کہا یا رسول اللہ ہرنی عربی زبان میں کلام کر رہی ہے، پیغمبر نے کہا یہ ہرنی نہیں کلام کر رہی، یہ مجھ سے مخاطب ہے، یہ میری فضیلت ہے کہ اللہ نے اس کو زبان عطا کی ہے۔ اس نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا ایک ماننے والا مجھے اس پہاڑ سے باندھ کے لے آیا ہے، مجھے شکار کر کے لے آیا ہے، کسی کو تحفے میں دینا چاہتا ہے یا مجھے کھانا چاہتا ہے، لیکن اسی پہاڑی کے پیچھے میرے دو بچے ہیں، مجھے صرف اتنی مہلت دلوا دیں کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ جیسی ختم مرتبہ نے سنا کہا کس کی ہے یہ ہرنی، فوراً کوئی صحابی آیا کہا یا رسول خدا میں لے کے آیا ہوں، کہا میں ضمانت دیتا ہوں اس ہرنی کو آزاد کر دو، میں ضمانت دیتا ہوں، میں اللہ کا نبی تمہیں ضمانت دیتا ہوں یہ کچھ دیر میں واپس آ جائے گی۔ کہا یا رسول خدا اگر آپ ضمانت دے رہے ہیں تو میں نے اسے آزاد کر دیا۔ رسی کھولی، کہا کہ جا تو آزاد ہے۔ اب پیغمبر اسلام نے کہا کہ تو نے میری محبت کی خاطر اسے آزاد کیا، جا میں نے تجھے جہنم سے آزاد کروایا۔ عزیزان گرامی، یہ حبیب خدا کا اخلاق ہے، کردار ہے۔ آپ فرماتے ہیں کبھی بھی کسی کو نیکی سے باز مت رکھو، کسی کو روکو مت، اگر کوئی نیکی میں حصہ لینا چاہتا ہے، توجہ ہے اس جملے پہ عزیزان گرامی، آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پر مجلس کا اہتمام کر رہے ہیں، تبرک کا اہتمام کر رہے ہیں، اگر کوئی اس میں حصہ لینا چاہتا ہے تو نیکی سے مت روکو۔ آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں، کوئی نیکی میں شریک ہونا چاہتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ثواب کی کمی نہیں ہے، وہ اسے بھی ثواب دے گا تمہیں بھی ثواب دے گا۔ کسی کو نیکی سے محروم مت رکھو، کیونکہ جو نیکی میں حصہ لے گا اسے بھی نیکی کا ثواب ملے گا۔ عزیزان کے جملے کو سنیے گا، عزیزان گرامی، پیغمبر اپنے ہی گھر کی دیوار کو چن رہے ہیں، دیوار گر گئی تھی اس کو چن رہے تھے، اینٹیں پرانے زمانے میں گارے کی اینٹیں ہوتی تھی، اینٹیں رکھتے جاتے تھے، گارا لگا رہے تھے خود ہی اپنے ہاتھوں سے۔ ایک مسلمان نوجوان گزر رہا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں میں اس دیوار کے بنانے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ آ جاؤ، اگر چاہتے ہو حصہ لو نیکی کے اندر۔ اب دیکھیں حبیب خدا روک نہیں رہے، میں جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، عزیزان کرام، ختمی مرتبہ روکتے نہیں ہے کہ نہیں تم حصہ نہیں لے سکتے، کہ نہیں حصہ لو۔ اس نے فوراً حصہ لینا شروع کیا، دیواریں وہ اینٹیں رکھتا جاتا تھا، پیغمبر گیارہ لگاتے تھے، دیوار کو چن دیا، جیسی دیوار مکمل ہوئی حبیب خدا نے فوراً فرمایا کہ اب تم مجھ سے کچھ مانگو، میں تمہیں عطا کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی پیغمبر احسان مند نہیں ہونا چاہتے کہ اس سے نیکی لی ہے تو اس کا احسان مند ہو جاؤں، کہ اب تم مجھ سے کچھ مانگو میں تمہیں عطا کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، تم میرے محتاج ہو۔ تو فوراً سبق بھی دے رہے ہیں، ایمان کا درس بھی دے رہے ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر ہو سکے تو مجھے شہادت کی ضمانت دے دیں۔ پیغمبر نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارا اسے شہادت عنایت فرما۔ اب اگلے ہی غزوے میں وہ نوجوان آگے گیا اور شہید ہوا، پیغمبر نے کہا دیکھو اس نے سبق سیکھ لیا تھا، کیونکہ میں شہادت کا مقام سمجھا چکا تھا، اس نے سیکھ لیا تھا کہ حبیب خدا اگر آپ مجھے بدلہ دینا چاہتے ہیں تو شہادت کا درجہ عنایت کروا دیجیے۔ عزیزان گرامی، غور فرمایا آپ لوگوں نے، پیغمبر نے محروم بھی نہیں رکھا اور اس کو عطا بھی کیا۔ ایک اور مقام پہ ایک اور صحابی گزر رہے تھے، پیغمبر کوئی کام کر رہے تھے، کہا کہ یا رسول خدا مدد کر سکتا ہوں؟ کہا آئیے. کہا کیا چاہتے ہیں اس کے بدلے میں؟ کہا یا رسول خدا جنت کی ضمانت دے دیں. کہا جنت کی ضمانت دی، لیکن دونوں میں فرق ہے. ان کو رسول خدا نے کہا میں دعا کرتا ہوں تم جنت میں جاؤ گے. ایک فرق ہے، وہ جنت مانگ رہے ہیں لیکن جنت تک پہنچنے میں نہ جانے کتنے مراحل آئیں گے، سختیاں آ سکتی ہیں، بیماریاں آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، قبر میں نہ جانے کیا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آخر میں جنت میں جائیں گے. لیکن شہادت مانگنے والے نے کہا یا رسول خدا مجھے شہادت چاہیے. پیغمبر نے وعدہ کیا تھا پہلا قطرہ زمین پہ گرتے ہی سارے گناہ معاف، اس کے بھی، اس کے ماں باپ کے بھی. جنت میں بھی زندہ ہے، جنت میں بھی جائے گا، قبر میں بھی زندہ ہے. حیون اندر ربہم یرزقون، احیا ہے، زندہ ہے، اور قبر میں رزق بھی پاتا ہے. اب جنت تک پہنچنے کے، دیکھیں دونوں کا نتیجہ، شہادت کا نتیجہ بھی جنت اور دوسرے کی دعا کا نتیجہ بھی جنت، لیکن اس کے نتیجے میں نتیجہ یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اس کے لیے نہ جانے کیا مراحل ہوں، لیکن شہید کے لیے پہلا قطرہ گرتے ہی جنت شروع ہو جاتی ہے. مراحل مختلف ہیں عزیزان گرامی، اگر بات واضح ہوئی ہو عزیزان گرامی. یہ سیرت النبی ہے، جناب ختمی مرتبہ کسی کو محروم نہیں رکھتے ثواب سے. جناب ختمی مرتبہ سب کو شریک کرتے ہیں اپنے ان تمام کے تمام نیک اعمال کے اندر، اپنے تمام کے تمام جو بھی آپ نیک اعمال کر رہے ہیں کہ اس میں شریک ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ میں کسی بھی ثواب کا، تمہارے کسی کام کا محتاج نہیں ہوں، تم ہمارے ہر کام کے، ہمارے دعا کے. عزیزان گرامی، آج امام وقت کی وجہ سے، حجت خدا کی وجہ سے ہر دعا قبول ہوتی ہے. اللہ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام کی وجود کی وجہ سے توبہ قبول ہوتی تھی. آج ان جیسا کوئی نہ کوئی ہے جس کی وجہ سے توبہ قبول ہوتی ہے. ان کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی تھی، ان کی وجہ سے بارش نازل ہوتی تھی. بکم ینزل الغیث، دعائیں. یہ جو زیارت جامعہ کبیرہ ہے اس کے الفاظ پڑھیے کہ اے اہل بیت، آپ کی وجہ سے اللہ بارش برساتا ہے، آپ کے صدقے میں بارش اللہ بھیجتا، آپ کے صدقے میں درختوں پہ پھل اگتے ہیں، آپ کے صدقے میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. آج جو کچھ اللہ کی طرف سے نعمتیں حاصل ہوتی ہیں وہ محمد و آل محمد کے صدقے میں حاصل ہوتی ہیں. محمد وعجل فرجہ. عزیزان گرامی، چند جملوں کو پیش کروں گا اور پھر آخری مرحلے میں داخل ہو جاؤں گا. عزیزان گرامی، آپ کی انتظامیہ نے بھی آج ایک چندے کے لیے کہا کہ انشاءاللہ تعالی تمام مومنین سے ایک درخواست کی جائے اور اس میں حصہ لیں. یہاں پہ آپ کے والنٹیئرز جو ہیں انشاءاللہ تھوڑی سی دیر میں آئیں گے، چادریں لے کے آئیں گے ظاہراً. عزیزان گرامی، سر دو جملے پیش کروں گا. پیغمبر اسلام خود سے کر سکتے تھے سب کچھ، ان کو ضرورت نہیں تھی. مسجد نبوی اشارہ کرتے بن جاتی، اعجاز سے ہو سکتا تھا. جناب ختمی مرتبہ جو کام چاہتے ویسا کام ہو جاتا، لیکن پھر بھی آپ نے چاہا کہ سب کے لیے قیام معاشرے کے لیے ہے، سوسائٹی کے لیے. اس معاشرے کی تربیت ضروری ہے، اس معاشرے کو یہ سمجھانا کہ نیکیاں اللہ کے لیے ہیں، اس میں حصہ لو، یہ سمجھانا ضروری ہے. عزیزان گرامی، اب آپ ذرا کردار دیکھیے محمد و آل محمد کا، کہ جب جناب یہ سورہ حالات ہے نا، جب جناب سیدہ نے روزوں کی نظر کی، منت مانی، سب کے ذہنوں میں واقعہ صرف اشارہ کرنا، مجھے واقعہ پیش نہیں کرنا. جب منت مانی کہ ہم تین روزے رکھیں گے، جناب سیدہ نے اور جناب امیر علیہ السلام نے، دونوں نے علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نظر کی تو روزے رکھنا شروع کیے، تو اس میں قرآن کی آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ طَعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جس ترتیب سے سائل آتا رہا، مانگتا رہا، اللہ نے وہی ترتیب قرآن کے سورے میں نازل کی ہے. مسکینم وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. پہلے دن کہا تھا نا جس نے کہ میں مسکین ہوں، کچھ نہیں ہے میرے پاس. دوسرے دن کہا تھا میں یتیم ہوں. تیسرے دن کہا تھا میں اسیر ہوں، جو جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. عزیزان گرامی، اسیر کسے کہتے ہیں؟ جنگی قیدیوں کو. اور مدینہ کے اندر کوئی مسلمان جنگی قیدی نہیں تھا، مشرکین و کفار جنگی قیدی تھے. عزیزان گرامی، ہم ان اہل بیت کے ماننے والے ہیں جو کسی کافر اور مشرک کو بھوکا برداشت نہیں کرتے، اپنے آپ کی بھوک کو قربان کر کے اسے کھانا کھلا دیتے. عزیزان گرامی، کیا کیا اہل بیت ہے؟ تیسرا دن تھا روزے کا، کہا ہم دوبارہ فاقہ کر لیں گے. شیعہ سنی سارے مورخین مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوا ختم مرتبہ، فوراً آئے جناب سیدہ کے گھر میں اور دیکھا امام حسن حسین وہ بھی روزے رکھ رہے تھے، جبکہ نظر ان کی نہیں تھی. نظر ماں باپ نے مانی تھی لیکن وہ بھی روزے سے تھے، اب ان کے بازو کانپ رہے تھے. 3 دن کیوں؟ بہت کم سن تھے، 4 برس کے تھے، 4 اور 5 برس کے. تو پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں آنسو آئے، فوراً کہا پروردگارا میری زندگی میں میری آل ان مصائب سے گزر رہی ہے، میں برداشت نہیں کرتا. تو اس کے بعد کے مصائب پیغمبر اسلام کے لیے کتنے مشکل ہوں گے، میں انشاءاللہ آخر میں پیش کروں گا. عزیزان گرامی، ہم ان محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں جو اسیروں کے لیے بھی، جو مشرک اور کافر اسیر کے لیے بھی اپنی بھوک برداشت کر لیتے ہیں لیکن ان کی بھوک برداشت نہیں کرتے. عزیزان گرامی، جناب امیر علیہ السلام کے جملے ہیں جناب ختمی مرتبہ سے متعلق، کہ سخاوت حبیب خدا یہ تھی، ختمی مرتبہ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جب تقسیم کرنے پہ آتے تھے تو اپنا حصہ بھی فقراء میں تقسیم کر دیتے تھے، خود فاقہ کر لیتے تھے لیکن دوسروں کے فاقے کو برداشت نہیں کرتے تھے. جناب امیر علیہ السلام ختمی مرتبت کے بعد جب دوپہر میں نکلے تو دیکھا کہ جناب ایک صحابی رسول ہیں، بہرحال کہ جو باہر نکلے ہوئے، دوپہر کی گرمی ہے، مدینے کی مقداد، جناب مقداد ابن اسود کم مقداد اس دوپہر کی گرمی کے اندر باہر نکلے ہوئے ہوں، کہا مولا میرے بچے بہت بھوکے ہیں، ان کی بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی. مولا نے کہا کہ یہ روٹیاں تم لے جاؤ. کہا مولا میں جانتا ہوں کہ بنت رسالت اور آپ کے بچے بھی بہت بھوکے ہیں، کہا وہ ایک دن اور فاقہ کر لیں گے، لیکن تم اور تمہارے بچے فاقہ کریں یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا. عزیزان گرامی، یہ کیا کوئی مولا سے پوچھنے والا ہے کہ آپ کے گھر میں فاقہ اور آپ دوپہر میں باہر کہاں ہیں؟ مولا بھی تو دوپہر میں باہر ہی تھے نا، دوپہر تھی، کوئی مولا سے پوچھنے والا نہیں تھا. جب گھر پہنچے، اب دیکھیں جناب امیر ایسے ہیں، کسی کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ اپنے بچوں کو کیوں بھوکا رکھا ہے جناب سیدہ کو. اب گھر پہ آئے تو جناب سیدہ نے سوال کیا، کہا کہ اے ابا الحسن ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ دیکھیں اگر مولا کا مقام ایسا ہے کہ فاقہ کر رہے ہیں تو دیکھیں بیوی کا مقام کیسا ہے. کہا کہ اے ابا الحسن ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ ہم لوگ بھوکے ہیں. آپ نے فوراً سر جھکا لیا. کہا سیدہ لے کے آ رہا تھا لیکن راستے میں کسی مقداد کو دیکھا، بہت فاقے سے تھا، اس کو دے آیا. تو بی بی نے مسکرا کے کہا کہ اے ابا الحسن اگر لے آتے روٹیاں تو مجھے اتنی خوشی نہ آتی جتنی میں اب خوش ہوں کہ آپ تقسیم کرائے. پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں عزیزان گرامی. عزیزان گرامی، جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ مجھے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ آپ سب تقسیم کرائے، اس بات کی خوشی نہیں کہ گھر میں کچھ نہیں رہا، یعنی غم نہیں ہے. مجھے خوشی اتنی نہ ہوتی اگر آپ لے آتے جتنی اب خوشی ہے. عزیزان گرامی، محمد و آل محمد نے دنیا کو جینا سکھایا ہے اور یہ آداب و اخلاق سکھائے. عزیزان گرامی، جتنے بھی فضا کی طرف جا رہا ہوں بار بار میرے ذہن میں وہی جناب اس شب کی مناسبت آتی ہے. ایک اس سے پہلے کہ جو والنٹیئرز ہیں وہ چادر لے کے آئیں، ایک بابا سے بلند صلوات مانگا محمد والے محمد نے. عزیزان گرامی، جو بھی آج کی شب کی مناسبت سے آپ کے انتظامیہ نے کہا اس میں جو حصہ لے سکتے ہیں ان مجالس کے سلسلے میں، یا جو بھی آپ کی امام بارگاہ، یہ جو بھی اس کے سلسلہ ہے، تو آپ کے والنٹیئرز قریب آ رہے ہیں، انتظامیہ کے جو آپ کے نمائندگان ہیں.
جیسے کہ مولانا صاحب نے فرمایا، کل انشاءاللہ دوپہر میں بعد نماز ظہرین اسی مسجد میں شہادت امام حسین مصطفیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے مجلس عزا منعقد ہوگی، اور انشاءاللہ کل رات کی مجلس شہادت امام علی رضا علیہ السلام کی مناسبت سے ہوگی. مجالس کا سلسلہ انشاءاللہ 8 ربیع الاول تک جاری رہے گا اسی مسجد میں. آپ لوگوں سے پابندی وقت شرکت کی گزارش ہے. بر محمد و آل محمد صلوات.
پھر بھی باواز بلند صلوات. عزیزان گرامی، یہ جناب ختم مرتبت اور ان کی آل پاک پہ درود و سلام بھیجنے کا کیا ثواب ہے، صرف اس سے متعلق پیغمبر کی حدیث کو پیش کروں گا. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں شب معراج تیسرے یا چوتھے آسمان پہ پہنچا تو میں نے ایک مخلوق کو دیکھا، ایک فرشتے کو دیکھا جس کے 1000 ہاتھ تھے और हर हाथ में 1000 उंगलियां थी, हर हाथ में 1000 उंगलियां थी, यानी 10 लाख उंगलियां। तो मैंने सवाल किया कि तुम्हारा काम क्या है, कहा कि या रसूल खुदा मैं जितने बारिश के कतरे गिरते हैं सब गिन लेता हूं, जब आंधियां चलती हैं तो जितने भी जर्रात उड़ते हैं रेत के मट्टी के मैं सब गिन लेता हूं। पैगंबर सलाम ने कहा कोई ऐसी चीज है जो तू नहीं गिन पाता, कहा या रसूल खुदा जब आपकी उम्मत आप पर और आपकी आल पर दुरूद भेजती है, तो उसका सवाब मैं नहीं गिन पाता। अज़ीज़ान किरामी, ये मोहम्मद वाले मोहम्मद पे सलावात की सिर्फ दो, यहां पे सिर्फ इशारा करके आगे बढ़ जाऊंगा, दो फायदे हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं जिनसे नेकी नसीब होती है, कुछ ऐसे जैसे इस्तिग़फ़ार है जिससे इंसान के गुनाह माफ होते हैं, यानी कुछ पेंसिल का काम करते हैं यानी लिखने का, कुछ रबर का काम करते हैं यानी मिटाने का, कुछ गुनाहों को मिटाते हैं कुछ नेकियों को लिखते हैं। सलावात में दोनों असर पाए जाते हैं। हमारे आइमा ने फरमाया कि सलावात में दोनों असर पाए जाते हैं, गुनाहों को भी धोती है और नेकियों का भी इजाफा करती है। एक वाहिद इबादत है जो हर हालत में कबूल है, इसलिए मासूम फरमाते हैं। और दलील क्या है, कुरान की आयत है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अला नबी। अज़ीज़ाने किरामी, ये आयत दलील है कि हर हालत में, क्योंकि खुदावंद मुताल इस इबादत में शरीक है, हर हालत में कबूल है सलावात। इसलिए दुआ से पहले भी सलावात पढ़नी चाहिए, दुआ के बाद में भी, क्योंकि जब इब्तदाई हिस्सा कबूल है इख्तितामी हिस्सा कबूल है तो फिर दरमियानी शे को कभी रद्द नहीं किया जाएगा। अज़ीज़ाने किरामी, इसलिए हर हाल पे इंतहा। अब आइए, शबे विसाल है जनाब खत्मी मर्तबत का। हमारा ये अकीदा है कि खुद पैगंबर की भी शहादत है, अब इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। मासूम का फरमान है कि माँ में हम में से कोई ऐसा नहीं है कि जो दुनिया से या जहर से ना जाए या फिर तलवार के वार से ना जाए। तो खत्मी मर्तबत को भी हज्जतुल वदा से वापसी पर जहर दिया गया। अज़ीज़ाने किरामी, अब उसकी तफसील में मेरा यहां पे मौजू नहीं कि मैं उसकी तफसील में जाऊं, लेकिन अज़ीज़ाने किरामी, आइमा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब आपको वो जहर दे दिया गया और पैगंबर ने खबर दे दी कि मुझे जहर दे दिया गया है, अब आपसे मैं सवाल करूंगा कि वो जो पैगंबर इस्लाम की सबसे महबूब हस्ती हैं जनाबे फातिमा तो ज़हरा, उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी जिनको पैगंबर ने रास्ते में खबर दी और अजवाज कहती हैं रसूल खुदा की कि पूरे रास्ते फिर सैयदा रोती चली आए। किसी बेटी के लिए बाप की शहादत की खबर बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने जुमला दो तीन शब पहले पेश किया था जनाब इब्राहिम का कि जब खलील खुदा से भी सवाल किया जनाब जिब्राइल ने कि अल्लाह के खलील, अल्लाह ने आपको अपना दोस्त कहा है, कोई हसरत है? कहा एक हसरत है। क्या, कौन सी हसरत है? कहा काश अल्लाह मुझे एक बेटी दे देता, क्योंकि बाप के जनाजे की जीनत बेटियां हुआ करती है। जिस तरह से बेटियां रोती हैं वैसे कोई नहीं रो सकता। आज मैं तफसील से मसाब को पेश करना चाहता हूं, अगर 15-20 मिनट मसाब के लिए लूं तो कोई रोने में बुखल ना करे, आज कोई थक के ना रोए। आज कायनात की रहमत की शबे शहादत है, शबे विसाल है। आज कोई भी ऐसा महसूस ना करे जिनको सबने याद करके गिरिया किया है। इससे पहले कि मैं जनाब खत्मी मर्तबत के मसाब को पेश करूं, सिर्फ एक रिवायत को पेश करूंगा। तो फरमाया कि बेटियां जीनत होती हैं बाप के जनाजे का, बाप के जनाजे की जीनत बेटियां हैं। अज़ीज़ाने किरामी, कौन कौन सी बेटियां बाप के जनाजे पर रोई हैं, तारीख ने जिक्र किया है बहुत सी बेटियों का कि जो बाप को याद करके बहुत रोई हैं। इससे पहले कि मैं जनाब सैयदा के जुमलों को पेश करूं, मैं और सिर्फ बेटियों का इशारतन जिक्र करना चाहता हूं कौन कौन सी बेटियां हैं। एक जनाब यूसुफ की बेटी हैं जिनका नाम रहमा था, वो जनाब अय्यूब की सौजा थी। जब जनाब अय्यूब बीमार हो गए ना और सारे बेटे मारे गए, महल गिर गया, उनका फसलें उजड़ गईं और वो जहमतें करने लगीं क्योंकि शौहर बीमार थे, अब वो काम करती थी, तो हर बेटी को हसरत से एहसास होता है ना कि आकाश मेरे बाबा सर पे होते तो फिर मुझे ये जहमतें करनी ना पड़ती, मैं घरों में काम ना करती। बाप बूढ़ा भी हो ना तो फिर बेटियों को एक ढारस होती है, मेरा बाप मेरे सर पे मौजूद है। यतीमी का एहसास मर्दों से ज्यादा बेटियों को होता है, बेटों से ज्यादा बेटियों को होता है। अज़ीज़ाने किरामी, तारीख में बहुत सी बेटियों का एहसास है। तारीख ने एक और जिक्र किया है, कुछ ऐसी बेटियां हैं जैसे जनाब मासूमा कुम है, जब 14 बरस मुसलसल इमाम मूसा कादिम जिंदान में थे तो इमाम रजा अलैहि सलाम अपने घर के सहन में हमेशा आराम फरमा रहते थे। पूछा, मौला क्या बात है, आप सहन में क्यों रहते हैं? कहा मेरी बहनों को शिद्दत से एहसास है हमारे बाबा जिंदान में। میری بہنوں کو بڑا شدت سے احساس ہے، ہر عید پہ جتنی میری بہنیں تڑپتی ہیں کہ عید پہ باپ سے عیدی مانگتے. عزیز جانے گرامی، اگر یہاں بیٹیاں تڑپ رہی ہیں تو وہاں بابا نہیں تڑپ رہے ہوں گے. کوئی بغداد کے زندان میں باپ تڑپتا تھا کہ میری بیٹیاں میرے انتظار میں. عزیز جانے گرامی، تاریخ نے بہت سی بیٹیوں کا ذکر کیا ہے، ایک اور بیٹی کا ذکر کر دوں. تاریخ نے دو سے تین بیٹیوں کا ذکر کروں گا تاکہ آپ کو احساس ہو سکے جناب سیدہ کے مصائب کا کہ بی بی کیسے باپ پہ رو رہی ہوں گی. میں صرف اسی لیے تمہیداً جملے پیش کر رہا ہوں. میں نے کہا نا، آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے، آج سب ایسے روئیں جیسے جناب سیدہ کو پرسا دینے کا حق ہے. بی بی کیسے روئی تھی، کیسے بابا کو یاد کرتی تھی. آج سب بی بی کو پرسا دیں گے نا. آج دو ہستیوں کو پرسا دینا ہے، ایک جناب سیدہ کو، دوسرے امام زمانہ کو. آج دونوں کو پرسا دینا. جملوں پیش کروں گا. عزیزان گرامی، جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی، سید الشہداء سفر میں تھے، عراق کے لیے چل پڑے تھے، روزے یوم عرفہ تھا جناب مسلم کی شہادت ہوئی، عید آنے والی تھی. جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی تو سید الشہداء نے فوراً آواز دی کہ بھیا عباس، خیمے نصب کر دو، آج رات ہم یہیں رکیں گے. جب جناب سید الشہداء کے چہرے کو دیکھا نا کہ آنکھیں سرخ ہیں، مولا بار بار آنسو صاف کر رہے ہیں، جناب عباس مزاج امامت سمجھتے تھے. کہا مولا کیا بات ہے، مجھے بھی بتائیے. کہا عباس، کوفے سے بہت بری خبر آئی ہے. میں نے بعض بزرگ علماء سے یہ بھی سنا ہے کہ ختم مرتبت نے اپنی دو انگلیاں بلند کی، جب جناب مسلم کی شہادت ہو رہی تھی، فوراً دکھایا کہ عباس دیکھو کیا ہو رہا. جب دیکھا تو جناب عباس نے فوراً، غیرت ہاشمی تھی نا جناب عباس، فوراً بولے کہ مولا کوئی بڑا ہی مظلوم آدمی ہے، ہاتھ پشت پہ بندھے ہوئے ہیں، گھٹنے زمین پہ ہیں، کسی دارالعمارہ کی چھت پہ اس کا سر جھکا ہوا ہے. فوراً جناب سید الشہداء نے کہا عباس ذرا غور سے دیکھو، کیونکہ سر جھکا ہوا تھا. جناب عباس نے غور سے دیکھا، کہا مولا یہ تو میرا بھائی مسلم ہے. مولا جس اعجاز سے آپ نے مجھے دکھایا ہے، مجھے وہاں پہنچا دیجیے، میرا بھائی اکیلا. کہا عباس ذرا اور غور سے دیکھو. کہا مولا جہاں دارالعمارہ کی چھت پہ مسلم ہے نا، وہاں نیچے دارالعمارہ کی زمین کے اوپر کوئی بی بی اپنے برقعے کا دامن پھیلائے، برقعے کا دامن پھیلائے کھڑی ہے. کہا عباس یہ میری ماں زہرا ہے. اللہ نے گرامی، جناب عباس نے علم نصب کیے. مجھے جن جملوں کو پیش کرنا ہے، میں نے کہا بیٹیوں کا احساس دلانا چاہتا ہوں، آج تفصیل سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر تھوڑا سا وقت زیادہ نہ ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. جناب عباس نے سارے خیمے نصب کیے. جب خیمے نصب کر دیے تو جناب سید الشہداء نے کہا عباس ذرا میری بہن زینب کو بلا لاؤ. آئے جناب عباس کا بی بی، آپ کو مولا نے بلایا. جب جناب زینب آئی نا، بھائی کی حالت دیکھی، سمجھ گئی. کہا بھیا سب خیریت ہے؟ کہا کہ زینب ذرا میری بہن رقیہ کو بلا دو. بی بی سمجھ گئی کہ بری خبر دینا ہے. اب جس کیفیت میں جناب زینب گئی ہوں گی اپنی چھوٹی بہن کے پاس، کہا رقیہ تمہیں بھیا حسین نے بلایا ہے. جناب رقیہ نے کیا کیا کہ اپنی بیٹی کو ساتھ لیا، کہا کہ ماموں نے بلایا میرے ساتھ چلو. نام کیا لکھا ہے؟ کچھ نے لکھا ہے عاطقہ نام تھا، کچھ نے لکھا ہے حمیدہ خاتون نام تھا جناب مسلم کی یتیمہ بچی کا. جناب رقیہ نے بازو پکڑا، کہا چلو میرے ساتھ چلو. اگر دیکھ سکے میرے طرف جملے کو دیکھیے گا، سنیے گا، اگر دیکھ کے سن سکیں، فوراً انگلی پکڑی لے کے آئیں. جیسے ہی جناب سید الشہداء نے بہن کو آتے دیکھا، اپنی مسند سے کھڑے ہوئے اور آنکھوں میں آنسو آئے. جیسے ہی جناب عاتقہ کے سر پہ ہاتھ رکھا نا، ہاشمی بچی تھی، سمجھ گئی کہ بری خبر ہے. کہا مامو جان میرے بابا خیریت سے، میرے بابا خیریت سے. کہا بیٹی آج سے میں تیرا باپ ہوں. یتیمی کا احساس نہ کرنا، تیرے سر پہ ماموں کا سایہ موجود ہے. جن جملوں کے لیے میں نے زحمت دی ہے، یہ ساری تمہید باندھی ہے، اب جملوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر دیکھ سکے سن سکیں، آنکھیں بند کر کے تصور کر سکیں اگر آپ، ایک لحظے کی زحمت دوں گا. آواز دی کہ بہن زینب ذرا میری صندوقچی لا دیں. بی بی نے صندوقچی لا کے دی. میرے مولا نے صندوقچی کو کھولا، بالیاں نکالیں. بالیاں نکال کے اپنے ہاتھوں سے جناب عاتقہ کے کانوں میں پہنائیں. جب بالیاں پہنائیں نا، तो वहां करीब में एक 4 बरस की बच्ची खड़ी देख रही थी। वो समझ गई जब कोई बच्ची यतीम होती है उसके सर पे शफकत का हाथ रखा जाता है, उसके कानों में बालियां पहनाई जाती हैं, लेकिन बच्ची को कोई बताने वाला नहीं था ये हुसैन का किरदार है। जब शामे गरीबा आई उसी बच्ची ने देखना शुरू किया, अब मैं यतीम हो गई हूं, मेरे कोई सर पे हाथ रखेगा, मुझे कोई बालियां पहनाएगा। इतने में शिमर आया, जब उसने बच्ची के सर पे हाथ रखा बीवी का बालों को छुड़ाना मुश्किल हो गया। जब उसने बालियां नोची बीवी ने फौरन फरात का रुख किया, कहा चचा अब्बास, चचा आके देखो मेरे कानों से खून बह रहा है। अब एहसास हुआ यतीमा बीवियों के साथ क्या कैफियत होती है। अब मैं एक और जुमले को पेश करूंगा, बहुत सी बीवियों का पेश कर सकता था। अजीज आने की रामी, जनाबे ज़ैनब उम्मे कुलसूम भी जब यतीम हो रही थी ना, कूफे में दोनों बीबियां रो रही थी तो बार बार मदीने का रुख करती थी और एक जुमला कहती थी, ऐ काश हमारी माँ कूफे में मौजूद होती, हम अपनी माँ से लिपट के कहते अम्मा हम यतीम हो रहे हैं। खुदा सिवाय गम शब्बीर के कोई गम ना दे, मैंने ये सारी तमहीद बांधी है सिर्फ इस एक जुमले के लिए। अजीज आने की रामी, अब जरा एक मरतबा जनाब सैयदा से मुतालिक सोचिएगा। खत्मी मरतबत ने कहा, क्या फरमाया जनाब खत्मी मरतबत ने, कहा सैयदा मुझसे सबसे पहले आप आके मिले की बीबी ने कहा, अब मैंने आंसुओं को खुश कर लिया बाबा, मुझे आपकी जुदाई का गम था कि आपसे जुदा हो रही हूं, अब मुझे कोई गम नहीं, मैं आपसे करीब जल्दी आ जाऊंगी। अजीज आने की रामी, अब जरा तसव्वुर कीजिएगा, मैं तमहीदन जो जुमले पेश करना चाहता हूं, जनाब सैयदा को जब खबर दी ना पैगंबर इस्लाम ने मुझे जहर दे दिया गया है, तो बार बार जनाब सैयदा करीब आती, कहा बाबा आपके सीने में तकलीफ होगी, जहर दे दिया गया है। कहा बेटी जब जहर दे दिया जाता है ना तो कलेजे में तकलीफ होने लगती है। अजीज आने की रामी, फिर पैगंबर इस्लाम ने दोनों नवासों को देखा, कहा मेरी लखते जिगर तुम्हें इन दोनों का गम देखना होगा। का रोज कयामत जब तुम तशरीफ लाओगी ना मैदान महशर में, बेटी एक का जिगर नजर आएगा दूसरे की रगे नजर आएंगे। अब पैम्बर कैसे खबर दे रहे होंगे बेटी को, का एक का जिगर निकलता नजर आएगा, आज रात जिगर की है ना, का दूसरे की रगे कटती नजर आएंगी। बीबी ने बहुत तड़प के याद किया, दोनों बेटों को देखा, का बाबा इसकी रगे और इसका जिगर, हां बेटी हसन मुश्तबा का जिगर नजर आएगा, हुसैन की रगे कटती हुई नजर आएंगी। अजीज आने की रामी, बीबी कैसे याद करती होंगी, बार बार किसी के जिगर पे हाथ रखती होंगी, बार बार किसी की रगों पे हाथ रखती होंगी। बस मैं जुमलों को यहां पे रोक के पेश कर रहा हूं। अजीज आने की रामी, एक ऐसा वक्त आया खत्मी मरतबत के आखिरी अय्याम थे, आज की शब थी कि बार बार दोनों नवासे आके सीने से लग जाते थे। जब दोनों नवासे सीने से लगते थे ना तो एक मरतबा जनाब सैयद आई, कहे मेरे जिगर के टुकड़ो, ए हसन ए हुसैन नाना के सीने पे मत जाओ, मेरे बाबा के सीने में तकलीफ है। एक मरतबा खत्मी मरतबत ने आवाज दी, का सैयदा मेरे नवासों को आने दो, जब ये मेरे सीने से लगते हैं मुझे ठंडक महसूस होती है, इनके मेरे सीने से लगने से मुझे ठंडक महसूस होती है। बार बार कभी हसन मुश्तबा को सीने से लगाते थे, कभी हुसैन को सीने से लगाते थे, कभी किसी के जिगर का तसव्वुर करते थे, कभी किसी की रगों का तसव्वुर करते थे। बस मैं रात गुजर रही थी, खत्मी मरतबत कह रहे थे, ए अली आप खुद अपने हाथों से मुझे गुस्ल दीजिएगा, आप मुझे कफन दीजिएगा, या अली आप मेरा जनाजा पढ़ाइएगा, या अली मुझे घर में दफना दीजिएगा। अब दोनों नवासी एक बात सुन रहे थे, पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं, या अली मुझे घर में दफना दीजिएगा। अब कोई नवासा सोच रहा था मैं अपने नाना के साथ दफन होना चाहता हूं, इस नवासे को कोई बताए आपके जनाजे पे 72 तीर मारे जाएंगे। बस मैं यही तो फर्क था ना दोनों नवासों में, एक के लाशे में तीर लग रहे थे, दूसरे का लाशा तीरों पे बुलंद था। अजर कमर अल्लाह, बस भी मैंने तमाम कर दिया, 5 से 7 मिनट की जहमत दूंगा, ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। शबे विसाल है खत्मी मरतबत की, آج پیغمبر اسلام کو چند باتوں کا بڑا صدمہ ہوگا. ایک, جب بھی اپنی بیٹی زہرا کی قبر دیکھتے ہوں گے, میں جملے کو پیش کروں اس سے پہلے کہ میں شہادت کے جملوں کو پیش کروں, پیغمبر کی آخری جملوں کو پیش کر رہا ہوں, 5 سے 7 منٹ میں نے آپ سے وعدہ کر لیا, اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. عزیزان گرامی, امام حسن مشتبہ سے کسی بہت بڑے وائز نے سوال کیا, جب خواب میں دیکھا کہ مولا آپ کا سب سے بڑا مصائب کون سا ہے؟ مولا میں آپ کے رونے والوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا. کہ نہیں, میرا سب سے بڑا مصائب نہیں ہے. کہ مولا میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے نکل آئے تھے. کہ نہیں, میرا سب سے بڑا مصائب نہیں. کہ مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ ایک ہی جنازہ ہے جو گھر سے گیا پھر گھر واپس آ گیا. کہ نہیں, یہ بھی میرا سب سے بڑا مصائب نہیں ہے. کہ مولا پھر میں نہیں جانتا آپ کا سب سے بڑا مصائب کون سا ہے. کہا جب میرے رونے والوں کے پاس جانا تو کہنا مدینہ شہر تھا, شہر کی ایک گلی تھی, گلی کے دروازے پہ آگ لگی تھی. میرے رونے والوں سے کہنا کہ جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسن مشتبہ کی ماں کھڑی تھی. میرے رونے والوں سے کہنا حسن مشتبہ دیکھ رہے تھے جب ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرا. اجرکم اللہ, بس میں نے تمام کر دیا. 5 سے 7 منٹ کی میں نے وعدہ کیا تھا آپ کو زحمت کا. اب کسی آنکھ میں کوئی ایسی آنکھ نہ جس میں آنسو نہ آئے. جناب ختمی مرتبہ کا آخری وقت ہے, بار بار بیٹی کو بلاتے ہیں, کبھی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں, کبھی ہاتھوں کو چومتے ہیں, کبھی اس پہلو کو دیکھتے ہیں, پھر آواز دے کے کہتے ہیں او مسلمانوں میری بیٹی کو نہ رلانا. بس ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک دروازے کی طرف دیکھنا شروع کیا. کہا بیٹی کیا بات ہے, آپ بار بار دروازے پہ کیوں جاتی ہیں؟ کہا بابا کوئی عربی ہے دروازے پہ کھڑا ہے, بار بار آ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے. جب میں دروازے پہ پوچھتی ہوں کیا بات ہے کیوں آئے ہو, کہتا مجھے رسول خدا سے ملنا ہے. میں کہتی ہوں واپس چلے جاؤ, میرے بابا بیمار ہے. کہ بیٹی آپ نے دیکھا وہ دروازے پہ کون ہے؟ کہ بابا میں نگاہوں کو بلند نہیں کرتی. کہ بیٹی یہ آپ کی تعلیم میں اجازت مانگ رہا ہے, یہ کسی دروازے پہ اجازت نہیں مانگتا. بیٹی یہ ملک الموت ہے, بیٹی یہ ملک الموت ہے, کسی دروازے پہ اجازت نہیں مانگتا, بغیر اجازت کے آتا ہے. اور مسلمانوں, جناب سیدہ کے دروازے پہ ملک الموت بھی اجازت لے کے آتے, کوئی دروازے پہ آگ نہ لگانا. میں نے تمام کر دیا, میں نے تمام کر دیا, بس یہ آخری جملوں کی زحمت دوں گا. عزیزان گرامی, آخری لحظات ختمی مرتبت کے, بار بار اپنی بیٹی کو پکارتے ہیں, بار بار بیٹی کو قریب بلاتے ہیں, پھر وصیتیں کرتے ہیں, کہا یا علی میرے بعد میری بیٹی کا خیال رکھنا. پھر اس کے بعد وصیت کرتے ہیں یا علی میرے بعد تلوار مت اٹھائیے گا, یہ سب پلٹ کے اپنے دین پہ برگشت کر جائیں گے, اسلام کو چھوڑ دیں گے. جناب ختمی مرتبت سمجھ رہے ہیں میرے بعد میری آل پہ بڑے مصائب آئیں گے. کہ یا علی ہمت رکھیے گا, صبر کا دامن نہ چھوڑیے گا. مولا کو وصیت نہیں کر رہے, امت کو بتا رہے ہیں میرے بعد میری آل کا کیا ہونے والا ہے. کہ یا علی میرے ان دونوں نواسے یہ آپ کو میں نے سونپ دیے, یہ دونوں آپ کے ہیں میرے بیٹے ہیں. بس بھائی امت کو وصیت کر رہے ہیں علی مرتضیٰ کے ذریعے, میری امت پہ کبھی بھی کوئی میری امت سے میری آل پہ ظلم نہ کرے, میری قبر سے دور نہ کرے. بس بھی آخری وصیت یہ کہ یا علی مجھے میرے گھر میں دفنا دیجئے گا. ایک مرتبہ پیغمبر کی وصیت کرنا تھی, پیغمبر اسلام کے آخری لحظات ہیں, آج یہ 28 سفر کی شب ہے, مجھے نہیں معلوم امام حسن حسین کس طرح سے جناب سیدہ کے گرد جمع ہوں گے, لیکن روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب ختمی مرتبہ ایک مرتبہ آخری مرتبہ بلایا, کہا یا علی آپ نے اپنے سب بچوں کے نام مجھ سے رکھوائے ہیں نا, اس کا نام میں نے حسن رکھا ہے, اس کا نام میں نے حسین رکھا ہے, یہ زینب ہے, یہ ام کلثوم ہے. یا علی میں ایک اور بچے کا نام رکھ کے جانا چاہتا ہوں, یہ حسن حسین ہے, میں نے اس بچے کا نام محسن رکھا ہے. یا علی اس کی شہادت بھی ہو جائے پھر بھی نام محسن رکھیے گا, میری ذریت میں میرا تیسرا بیٹا محسن ہے, میرے اس نواسے کا میں ابھی سے آپ کو پرسہ دیتا ہوں. یا رسول خدا میں کہوں گا بیٹوں کو مت بتائیں, دیوار کے بیچ میں کسی محسن کی شہادت ہوگی. بس میں پیغمبر کو اس بات کا بڑا صدمہ تھا. آخری جملوں کی زحمت ارادی جانے کی رامی ایک رات کے اندر ایک لہجہ آیا, جناب ختمی مرتبت نے کہا یا علی مجھے لٹا دیجئے, میں یہاں پہ اب آخری لہجہ ہے. جناب سیدہ تڑپ کے رونے لگی, کبھی امام حسن مصطفیٰ آگے بڑھ کے گلے سے لپٹ کے روتے تھے, کبھی امام حسین ایک مرتبہ امیر المؤمنین تعظیمن کھڑے ہوئے کہ السلام علیک یا رسول اللہ. جب سب سمجھ گئے کہ جناب رسول خدا کی روح پرواز کر رہی ہے, ایک مرتبہ پورا کمرہ معطر ہوا. جب سب کے سب زمین پہ بیٹھ کے رونے لگے, جناب سیدہ نے کہا دروازے بند کر دو, میں نہیں چاہتی کوئی مجھے روتا سنے. میں نہیں جانتا بی بی نے کیا بیان کیے ہوں گے, لیکن میں بیان سناتا ہوں. بی بی نے اپنے بالوں کو بکھرایا ہوگا, کہو گا بابا آپ نے ہمیں دانے مفارقت دے دیا. اب بی بی کے اشعار کے جملے سن لیجیے, سبت علیہ مصائب اللہ, بابا آپ کے بعد اتنے مصائب آئے, اگر رات پہ آتے, اگر دن پہ آتے وہ رات پہ تبدیل ہو جاتی, پہاڑوں پہ آتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. عزیزان گرامی آج اگر کبھی کوئی تصور کر سکے, ذرا ایک مرتبہ جنت البقیع کا رخ کرے, ایک ٹوٹی ہوئی قبر سے کہے بی بی ہم پرسہ دینے آئے, اے امام زمانہ آپ کو آپ کی دادی زہرا کا واسطہ, ہمارا پرسہ قبول فرمائے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس بھائی میں دعا کرواؤں گا, واسطہ دوں گا, ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. پروردگارا ہمارا جی تو چاہتا ہے ہم مدینہ میں ہوتے, روضہ رسول پہ جاتے, ختمی مرتبت کے قبر مطہر کے اوپر آنسو بہا کے پرسہ دیتے. پروردگارا جنت البقیع میں جاتے, وہاں پہ ان کی آل کو پرسہ پیش کرتے. پروردگارا مجھے نہیں معلوم آج مردوں میں کوئی آیا ہوگا یا نہیں آیا ہوگا, لیکن بیبیوں میں کوئی بیبی ضرور آئی ہوں گی. بیبی کو اپنے بابا سے بڑی محبت تھی, بیبی نے اپنے بابا کے وصال کے بعد مسلسل اپنے بابا کو یاد کیا, کہا بابا زندگی میں تو آپ نے ہماری بھوک بھی برداشت نہیں کری, بابا ذرا آ کے دیکھیے ہمارے پہ کیا کچھ ظلم ہو گیا. لیکن میں ایک مرتبہ جملہ کہوں گا, یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں کو سلام ہو, بڑی تعظیم سے امیر المؤمنین نے آپ کا جنازہ پڑھایا, بڑے اہتمام کے ساتھ غسل و کفن کا اہتمام کیا, خود سے امیر المؤمنین نے جنازہ پڑھایا اور خود سے اہتمام کیا قبر مطہر کے اندر, جسد مطہر کو امیر المؤمنین نے قبر میں اتارا. لیکن یا رسول اللہ ذرا ایک مرتبہ کربلا میں آ کے دیکھیے, آپ کے ایک نواسے کا لاشا پڑا. یا رسول اللہ 11 محرم کو اس لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے. یا رسول اللہ کوئی دفنانے والا نہیں تھا, لاشے پہ تیر لگے ہوئے تھے اور بار بار جب بیبیاں دیکھتی تھیں تو مدینہ کا رخ کر کے کہتی تھی صلی علیک ملک السما, نانا ملائکہ نازل ہوئے تھے آپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے. ہذا حسین مرمل بالدماء, نانا یہ آپ کا نواسا حسین پتھروں کے اندر. میں آخری واسطہ پیش کر رہا ہوں, پروردگارا واسطہ اس لہجے کا, ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. پروردگارا آج کوئی اپنے لیے دعا نہ مانگے, آج ختمی مرتبت کا وصال ہے نا, کوئی اپنے لیے دعا نہ مانگے. آج کس کے لیے دعا مانگیں گے؟ آج ظہور امام زمانہ کے لیے, کہ ہر ظلم کا بدلہ لیں امام زمانہ ظہور فرما کے. ہاتھوں کو بلند کیجئے گا, آئیں بھائی ایک طرف ہوں گا. پروردگارا ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرماؤ.